بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام آج اسلام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، ہم مسلمانوں نے ایک طویل عرصے تک دنیا پر حکومت کی ہے، لیکن پچھلے کچھ عرصے سے ہم سیاسی طور پر، تہذیبی طور پر اور معاشی طور پر مغلوبیت کا شکار ہیں. ہمارے اہل علم و مفکرین کی ایک بہت بڑی تعداد نے اس مغلوبیت سے نکلنے کا جو راستہ تجویز کیا ہے وہ جہاد کا راستہ ہے. ہم اس راہ پر، جہاد کے اس راستے پر پچھلے 200 برس سے چل بھی رہے ہیں، مگر مغلوبیت کی یہ سیاہ رات ختم نہیں ہو پاتی. سوال یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جہاد کے اس حکم کو، جو شریعت اسلامی کا ایک بہت اہم حکم ہے، ہم سے سمجھنے میں ہی کہیں غلطی ہو رہی ہو. آج کے پروگرام میں ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اسلامی شریعت میں جہاد کا حکم کیا ہے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ممتاز ریسرچ اسکالر جناب جاوید احمد غامدی صاحب. جاوید صاحب کے ساتھ ہی اسٹوڈیوز میں ہمارے شرکا بھی موجود ہیں، جو اپنے سوالات کے ذریعے سے پروگرام میں حصہ لیں گے. ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن اس وقت ہم لے رہے ہیں ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جاوید صاحب، اسلام میں جہاد کا قانون کیا ہے؟ اس حوالے سے جو پہلی بات ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ اسلام تو امن کا مذہب ہے، اور بہت سے لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ اسلام کا مطلب ہی امن ہے. تو یہ فرمائیے کہ جو مذہب امن کا مذہب ہے، امن کا دائی ہے، اس نے جہاد کا یہ حکم دیا ہی کیوں ہے جس میں جان و مال کا نقصان ہوتا ہے؟
تو انسان کو، ریحان صاحب، دنیا میں ارادے اور اختیار کی آزادی دی گئی ہے. ارادے اور اختیار کی اس آزادی کو انسان استعمال کرتا ہے، صحیح استعمال بھی کرتا ہے، غلط استعمال بھی کرتا ہے. تو اختیار کے سوئے استعمال سے شر پیدا ہو جاتا ہے. ہم جب کوئی نظم حکومت قائم کرتے ہیں تو اس میں پولیس کا محکمہ قائم کرتے ہیں، فوج کا محکمہ قائم کرتے ہیں، اسی لیے قائم کرتے ہیں کہ انسان گاہے گاہے سرکش ہو جاتا ہے. اگر سارے انسان اخلاقی حدود کے پابند رہیں، جو کچھ کہنا ہے استدلال کے ساتھ کہیں، ایک دوسرے پر تعدی نہ کریں، زیادتی نہ کریں، تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے، جرائم کے کسی محکمے کی تفتیش کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی عدلیہ کی ضرورت نہیں ہے. انسان کے ساتھ یہ معاملہ چونکہ ہے کہ وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے، اور بسا اوقات سرکش ہو جاتا ہے. یہ سرکشی جس طرح انفرادی سطح پہ ہوتی ہے، گروہوں کی سطح پہ ہوتی ہے، بالکل اسی طرح قوموں کی سطح پہ بھی ہوتی ہے. اس سرکشی کو ختم کرنے کے لیے تلقین و نصیحت اگر کام نہ دے تو پھر کیا کیا جائے؟ سوال یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو نظم حکومت قائم ہے، بظاہر یہ بتایا جاتا ہے کہ دنیا بڑی تہذیب یافتہ ہو گئی ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں انسان نے اب کچھ جینے کا کرینہ سیکھ لیا ہے، لیکن جنگیں ہو رہے ہیں، مختلف جگہوں پر سرکشی کے مظاہر سامنے آتے ہیں، بڑی سے بڑی سپر پاورز کو بھی اقدامات کرنے پڑ جاتے ہیں. اس وقت یہ زیر بحث نہیں ہے کہ وہ صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں، لیکن بہرحال کرتے ہیں. اور جب اس نوعیت کے اقدامات ہوتے ہیں تو ان میں طاقت بھی استعمال کرنا پڑتی ہے. تو اس شوریدہ سری اور اس سرکشی کو ختم کرنے کے لیے جہاد یا قتال تو ہوگا. ابھی تک انسان اس کا کوئی حل تلاش نہیں کر سکا. یہ چیزیں اسی وقت ختم ہو سکتی ہیں جب پوری انسانیت اعلیٰ اخلاقی حدود پر زندگی بسر کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اور جب آپ اخلاقی طور پر کسی چیز کو صحیح یا غلط ثابت کر دیں اور استدلال کے ساتھ ثابت کر دیں، تو سب لوگ اس کے سامنے سر جھکا دیں. انسان جب تک سرکشی اور شوریدہ سری کو نہیں چھوڑتا، اس وقت تک آپ کو پولیس کے محکمے بھی قائم کرنے پڑیں گے، عدالتیں بھی قائم کرنی پڑیں گی، مقدمات بھی دائر ہوں گے، سزائیں بھی دینی پڑیں گی، اور قوموں کی سرکشی کے لیے جنگ و جدال کے اقدامات بھی کرنے پڑیں گے.
ٹھیک ہے. جیسا اس سے پہلے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جہاد کا اسلامی قانون کیا ہے، میں جاننا چاہتا ہوں کہ جہاد کا مطلب کیا ہے، قتال کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، دونوں ہم مانیں یا فرق ہے دونوں میں؟
آپ اگر جنگ کے معنی میں یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں تو اصل لفظ قتال ہی ہے. قرآن مجید میں بھی قتال ہی کا لفظ استعمال ہوا ہے. جہاد تو قرآن مجید کی اصطلاح میں ایک بڑی جامع تعبیر ہے. جہاد کا اصل مفہوم جدوجہد کرنا ہے، اپنی پوری قوت کسی کام میں صرف کر دینا ہے. عربی زبان میں یہ اسی مفہوم میں استعمال ہوتا ہے. چنانچہ آپ کی دلچسپی کے لیے میں یہ عرض کروں کہ قرآن مجید نے جس چیز کو جہاد کبیر قرار دیا ہے وہ دعوت کا کام ہے. قرآن مجید نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر یہ ہدایت فرمائی ہے کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کیجیے، یعنی جاہد بہی جہادن کبیرہ، اور اس میں جہاد کبیر کے الفاظ استعمال کیے ہیں. گویا بڑا جہاد قرآن کی اصطلاح میں دعوت کی جدوجہد ہے. تو جب آپ اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اس میں سرگرمی سے جدوجہد کرتے ہیں، اس کی دعوت برپا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے ذریعے سے قوموں کو انذار کرتے ہیں، تو قرآن اس کو بھی جہاد کہتا ہے. اس طرح آپ کوئی بھی کام ایسا کرتے ہیں جس میں خدا کی خوشنودی پیش نظر ہے اور آپ اپنی پوری قوت اس میں صرف کر رہے ہیں، وہ خلق کی بہبود کا کام بھی ہو سکتا ہے اور وہ خالق کے دین کے فروغ کا بھی کوئی کام ہو سکتا ہے. اس سب کے لیے اصطلاح استعمال کی جا سکتی ہے اور قرآن مجید نے بھی استعمال کی ہے. اس کی ایک صورت یعنی اللہ کی راہ میں کسی جدوجہد کی ایک صورت قتال بھی ہے. یعنی بعض اوقات آپ قتال اللہ تعالیٰ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قاعدے پر کرتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، تو اس کے لیے بھی جہاد فی سبیل اللہ کی اصطلاح اختیار کر لی جاتی ہے. یہ ایک جامع تعبیر ہے. لیکن اگر آپ بالکل جنگ کے لحاظ سے قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس نے اصل قتال کی اصطلاح اس کے لیے استعمال کی.
مسلمانوں کو جہاد کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟
میں نے اصولی بات تو آپ کی خدمت میں عرض کر دی کہ انسان شوریدہ سر ہو جاتے ہیں، سرکشی اختیار کر لیتے ہیں. انفرادی سطح پر شوریدہ سری اور سرکشی اختیار کریں تو آپ قانون کی طاقت سے نمٹتے ہیں. اگر کوئی آدمی چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے، ترغیب ترہیب سے کام لیتا ہے، تو آخر آپ سنائیں دیتے ہیں، عدلیہ کا ایک نظام قائم کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر قومیں سرکش ہو جاتی ہیں تو اس کو بھی ختم کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی چارہ اس کے سوا نہیں بعض اوقات رہتا کہ آپ طاقت استعمال کریں. چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دیتے، یعنی لوگوں کے خلاف اس طرح کے اقدام کی اجازت نہ دیتے، تو مسجدیں ویران ہو جاتی، معبد ویران ہو جاتے، کلیسا ویران ہو جاتے. یہودیوں کی عبادت گاہوں کا ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ سوامع اور بیع جو ہے یہ ویران ہو جاتے. تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ انسان کے اندر اس کے اختیار کے سوء استعمال سے جو سرکشی پیدا ہوتی ہے اس کا علاج بعض اوقات جنگ و جدال کے ساتھ،
یعنی مذہبی جبر کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں کو جنگ کا حکم دیا گیا ہے.
یہ تو ایک بنیادی چیز ہے. اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جہاد کا حکم کن مقاصد کے لیے آیا ہے؟ تو قرآن نے دو مقاصد کے لیے جہاد یا قتال جسمانی میں آپ استعمال کر رہے ہیں اس کا حکم دیا ہے. ایک قتال وہ ہے جو ہم ظلم اور عدوان کے خلاف کرتے ہیں. ظلم و عدوان کی آخری صورت ہے جس کو قرآن مجید فتنے سے تعبیر کرتا ہے، یعنی مذہبی جبر سوسائٹی میں پیدا ہو جائے، آپ لوگوں کے اوپر کسی عقیدے کسی نقطہ نظر کو مسلط کرنے کا فیصلہ کر لیں، آپ انہیں اپنی آزادی رائے کے ساتھ کسی مذہب کو اختیار کرنے کی اجازت نہ دیں. یہ بہت بڑا جرم قرآن مجید کے نزدیک قرار دیا گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس اسکیم پر اس دنیا کو بنایا ہے، یہ اسکیم بنیادی طور پر امتحان کی اسکیم ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان برپا کیا ہے، اس میں حقائق واضح کر دیے ہیں، ایک نور آپ کی فطرت میں ودیت کر دیا ہے، آپ کے گرد و پیش کے ماحول سے اس کی تذکیر کی ہے، انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اپنی ہدایت پہنچائی ہے. یہ سارا اہتمام کرنے کے بعد انسان سے یہ تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے اور غلط راستے کو چھوڑ دے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آزادی حاصل رہے، کیونکہ انسان کو آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنا ہے. چنانچہ قرآن مجید اس کو بیان بھی کرتا ہے کہ ہم نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے، ہم نے گمراہی کو واضح کر دیا ہے. من شاء فلیومن من شاء فلیکفر. اب جس کا جی چاہے وہ ایمان کا راستہ اختیار کر لے، جس کا جی چاہے وہ انکار کا اور کفر کا راستہ اختیار کر لے. اسی طرح وہ اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو تمام انسانوں کو ایک ہی دین پر لے آتے، یہ ان کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا، لیکن انہوں نے جبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا. لا اکراہ فی الدین قد تبین رشد من الغی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت گمراہی سے بالکل الگ ہو گئی ہے، اب دین میں کسی جبر کا کوئی سوال نہیں ہے. تو جب اللہ نے جبر روا نہیں رکھا تو وہ انسانوں کو بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دوسرے انسانوں کے معاملے میں جبر روا رکھیں. انسانوں کو جو آزادی حاصل ہے وہ دین کو اختیار کرتے ہیں، دین کو چھوڑتے ہیں، ایک نقطہ نظر اپناتے ہیں، دوسرے نقطہ نظر کو ترک کرتے ہیں. یہ آزادی ان کو ان کے پروردگار نے دی ہے. جو آدمی اس آزادی کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، اس میں کوئی معنی کھڑا کرتا ہے، وہ اصل میں اللہ کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے. اس طرح کے موقعوں کے اوپر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ الفتنہ تو اشد من القتل. یعنی اگر کسی نے اس طرح پرسیکیوشن کا راستہ اختیار کیا، مذہبی جبر کا راستہ اختیار کیا، دوسروں پر ان کا نقطہ نظر قائم کرنے کی آزادی چھین لینے کے لیے وہ تیار ہو گیا ہے، تو یہ چیز فتنہ ہے اور یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے. فتنے کا لفظ یہاں عربی زبان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ہماری اردو میں لفظ کیونکہ اور بہت سے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو قرآن مجید نے اسے مذہبی جبر کے معنی میں استعمال کیا، جس کو ہم انگریزی میں پرسیکیوشن کہتے ہیں. اس مقصد کے لیے اصلا مسلمانوں کو جہاد اور قتال کا حکم دیا گیا.
اس سے پہلے کہ میں مزید سوال کروں، میں چاہتا ہوں اگر ہمارے شرکا کے بھی کچھ سوالات ہیں.
سر ابھی آپ نے فرمایا کہ اسلام میں جہاد کا تصور جو ہے وہ ظلم و عدوان کے خلاف ہے، تو یہ تو آ گیا دفاعی طور پہ جہاد جو ہے وہ ظلم و عدوان جو ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جہاد جو تھا وہ مسلمانوں نے اقدامی طور پہ بھی جہاد کیا. تو آپ نے کہا کہ کسی لائق رف دین دین میں کوئی جبر نہیں ہے, تو مسلمانوں کا جہاد تو چلتا رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, صحابہ کے دور میں. تو مسلمان جہاں گئے انہوں نے ان کو کفار کو مختلف آپشنز بھی دیں کہ آپ اس میں آپشن یہ بھی تھی کہ آپ اسلام قبول کر لیں. تو اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں, لائق رف دین کے حوالے سے؟
پہلے تو اس چیز کو سمجھ لیجئے کہ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد لازم نہیں ہے کہ محض دفاع میں ہو. یعنی ایک صورت ظلم و عدوان کی یہ بھی ہے کہ کوئی آپ پر حملہ آور ہو جاتا ہے, آپ اس کی مدافعت کرتے ہیں. دنیا کے کسی حصے میں ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, پرسیکیوشن ہو رہی ہے, کسی اقلیت پر کوئی اکثریت ظلم توڑ رہی ہے, کوئی حکومت اپنے شہریوں پر ظلم کر رہی ہے, اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت ہے, آپ اس کا ازالہ کر سکتے ہیں, تو آپ اقدام کر کے بھی حملہ کریں. یعنی جب کہا جاتا ہے کہ ظلم و عدوان کے خلاف جہاد کی اجازت دی ہے تو اس میں مدافعت تنہا نہیں ہوتی. اسی وجہ سے میں نے تو کبھی مدافعت کا یا دفاع کا لفظ استعمال نہیں کیا. میرے نزدیک دفاع اور مدافعت تو انسان کا فطری حق ہے.
آپ کے نزدیک دفاع جہاد کوئی چیز نہیں ہے,
اس کی ضرورت کیا کہنے کی؟ دیکھیے, مجھے ایک فطری حق ہے کہ میرے اوپر کو حملہ آور ہوگا تو مدافعت کروں گا میں. اللہ تعالیٰ کو مدافعت کے لیے آپ کو کسی جہاد کا حکم دینے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تو انسان کی فطرت میں ہے. اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو اس کا حکم دیا ہے یا ہدایت کی ہے وہ ظلم اور عدوان ہے. ظلم اور عدوان کی 10 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک ظلم و عدوان کی صورت یہ بھی ہے کہ کوئی ناجائز آپ کے ملک پر, آپ کی قوم پر, آپ کے علاقے پر, آپ کے گھر پر حملہ آور ہو جائے, یہ ایک صورت ہے. لیکن ظلم اور عدوان کی 10 صورتیں مختلف ملکوں میں ہو سکتی ہیں. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بہت سی قومیں اس وقت جنگ و جدال میں مصروف ہیں, وہ اپنے علاقوں سے نکل کر بظاہر ظلم کا استحصال کرنے کے لیے دوسرے ملکوں پر حملہ آور ہوئی ہیں. میں آپ ان سے یہ گفتگو تو کر سکتے ہیں کہ آپ نے ظلم و عدوان کا الزام غلط لگایا ہے, لیکن بہرحال ان کا مقدمہ تو یہی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اگر کسی جگہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے, مثال کے طور پر کمیونسٹ بلاک ایک عرصے تک دنیا میں قائم رہا, اس میں اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ آپ اپنے دین پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں, آپ مسجدیں بنا سکتے ہیں, آپ قرآن کی اشاعت کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ پرسیکیوشن کی اور ظلم و عدوان کی بدترین شکل تھی. مسلمان اگر اس پوزیشن میں ہوتے کہ وہ اس کا ازالہ کر سکتے تو ان کو حق حاصل تھا کہ حملہ کر دیتے اور لوگوں کو آزادی دلاتے. تو لوگوں کو علم و عمل کی آزادی دلانا یہ اصل میں جہاد کا
ایک اور اصطلاح بھی استعمال ہوتی ہے, مسلحانہ جہاد کی. تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟
یہ اصطلاح سب سے پہلے ہمارے دور کے ایک جلیل القدر مفکر مولانا سید ابوالعلا صاحب مودودی نے استعمال کی. اس پر میں تفصیلی تبصرہ کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ غلط فہمی کہاں سے ہوئی ہے. میں جب قرآن مجید کو پڑھتا ہوں تو مجھ پر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ دو ہی صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کا حکم دیا ہے. ایک فتنے کے خلاف, جس کو میں نے ظلم و عدوان سے تعبیر کیا. فتنہ ظلم و عدوان ہی کی ایک قسم ہے, اور چونکہ قرآن مجید نے سورہ حجرات میں مسلمانوں کے دو گروہوں کے مابین بھی اگر کسی وقت سرکشی پیدا ہو جائے اور کسی گروہ کے خلاف آپ اقدام کریں اور سرکشی سے باز نہ آئے, صلح کرانے کی کوشش کریں, اس کے باوجود وہ عدوان سے کام لے, تو آپ کو قتال کا حق دے دیا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فتنے کے خلاف یا پرسیکیوشن کے خلاف یا مذہبی جبر کے خلاف جو اقدام کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ محض مذہبی جبر کے ساتھ خاص نہیں ہے, بلکہ یہ بھی ایک ظلم کی قسم ہے اور بہت سی اقسام بھی ہو سکتی ہیں.
اس میں ایک سوال جائے سب یہ کہ یہ ظلم اگر مسلمان ہی کر رہے ہوں اور غیر مسلموں پہ کر رہا ہوں تو کیا مسلمانوں کو بھی پھر؟
بات یہ ہے کہ اسلام کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں ہے. ظلم آپ کریں گے آپ کا ہاتھ پکڑا جائے گا, ظلم کوئی مسیحی کرے گا اس کا ہاتھ پکڑا جائے گا. اس کا تعلق تو اس سے ہے کہ ہمارے پاس کتنی طاقت ہے. اگر ہمارے پاس طاقت ہے ہم ظلم کا راستہ روک سکتے ہیں تو ہم راستہ روکیں گے, اور یہ اپنے ملک کے اندر بھی روکیں گے باہر بھی روکیں گے. مسلمان ایک دوسرے پر ظلم کریں گے تب بھی روکیں گے, اور اگر کوئی دوسرا ظلم کرے گا تو اس کو بھی روکنے کی کوشش کریں گے. اصل چیز یہ ہے کہ کیا کہیں پرسیکیوشن ہو رہی ہے, کیا ظلم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. ہمارے موجودہ زمانے میں تو لوگوں نے بہت سے سیاسی مقاصد کے لیے اسلام اور مذہب کا نام استعمال کیا ہے, لیکن یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ جب تک دنیا کے اندر کمیونزم موجود رہا آپ جانتے ہیں کہ اس میں کس حد تک لوگوں کے ساتھ مذہبی جبر کا طریقہ روا رکھا گیا. اس زمانے میں کسی شخص نے جہاد کا نام نہیں لیا, دراحال ہے کہ یہ وہ جہاد تھا جس کا ذکر صراحت کے ساتھ قرآن مجید اور صحابہ اکرام نے کیا, اور قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ اس کا حکم دیا اور اس کی ترغیب دی, اس کی تلقین کی. یہ کہا کہ تم لوگوں کیا ہو گیا ہے, بستیوں میں بعض ایسے لوگ ہیں کہ جہاں ان پر ظلم توڑا جا رہا ہے اور تم میں سے کوئی نہیں ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے. تو اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی, اور قرآن مجید نے اس کو واضح کیا, آپ سوال کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ طاقت کا کیا تناسب قرآن مجید نے قائم کیا. اگر ہمارے پاس طاقت ہوگی تو جس طرح ہم اپنے ملک پر حملہ آور ہونے والے کسی شخص کے ظلم کا مقابلہ کریں گے یا کسی قوم کے ظلم کا مقابلہ کریں گے، بالکل اسی طریقے سے اگر دنیا کے کسی دوسرے خطے میں ظلم ہو رہا ہے اور ہم اقدام کر سکتے ہیں تو ضرور اقدام کریں گے،
اقدام بھی کریں گے. اچھا، صحابہ اکرام کے حوالے سے آپ یہ بیان کر رہے تھے کہ ایک تو فتنے کے خلاف انہوں نے جہاد کیا، دوسرا جو جہاد انہوں نے کیا
وہ در حقیقت جہاد کا لفظ بھی اس کے لیے موضوع نہیں ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا جس کا ایک خصوصی قانون قرآن مجید میں بیان ہوا ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ہم ان نشستوں میں بہت وضاحت کے ساتھ اس قانون کو بیان کر چکے ہیں. سادہ طریقے سے اگر چند لفظوں میں اس کا خلاصہ کیجئے تو وہ قانون یہ ہے کہ جب کسی جگہ پر کسی پیغمبر کی بعثت ہوئی ہے، یعنی رسول کی بعثت ہوئی ہے، نبیوں میں سے جن لوگوں کو رسالت کے منصب پر فائز کیا گیا ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی قوم کی طرف کوئی رسول آیا، فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، پھر اس قوم کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں انصاف کے ساتھ
دنیا میں،
یعنی جو فیصلہ قیامت کے دن سب قوموں کے لیے ہونا ہے، سب انسانوں کے لیے ہونا ہے، وہ فیصلہ رسول کی مخاطبت کے بعد، اس کی طرف سے اتمام حجت کے بعد اسی دنیا میں سنا دیا جاتا ہے. اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اگر تو رسول کے ساتھی بہت کم تعداد میں ہیں، کوئی دار الحجرت میسر نہیں ہے، کہیں اقتدار میسر نہیں ہو سکا، تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، جیسے قوم نوح پر آیا، قوم سمود پر آیا، قوم عاد پر آیا، قوم لوط پر آیا، قوم شعیب پر آیا. اور اگر رسول اور اس کے ساتھی متعدد تعداد میں ہوں، ان کو کوئی دار الحجرت بھی میسر آ جائے، وہاں ان کا سیاسی اقتدار بھی قائم ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعذبہم اللہ بأیدیکم، پھر اللہ ان کے ہاتھوں سے عذاب دیتے ہیں. اس کی ایک صورت جہاد و قتال بھی ہوتی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں یہی طریقہ اختیار کیا گیا، یعنی اتمام حجت کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب نازل کیا اور یہ عذاب مسلمانوں کی تلواروں کے ذریعے سے نازل ہوا. یہ ایک سنت الہی کا ظہور تھا، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور چونکہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اس وجہ سے جہاد اور قتال کی یہ صورت بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے. اب ہماری شریعت میں جہاد و قتال کی ایک ہی صورت باقی ہے اور وہ ظلم اور عدوان کے خلاف.
ٹھیک ہے، یہ آپ کا سوال.
یہ آپ نے فرمایا ہے کہ جہاد کبیر جو دعوت الی اللہ جہاد کبیر ہے، جہاد قریب جو جہاد کبیر جو ہے دعوت الی اللہ ہے، ایک تو یہ فرمایا. اس میں ایک میرے دو سوال، پہلا سوال تو یہ کہ اس بارے میں کیا یہ تبلیغی جماعت جو جہاد کر رہی ہے یہ دعوت دے رہی ہے، کیا یہ جہاد کراتی ہے؟ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بأموالکم وأنفسکم، تو یہ جہاد یہ کس قسم کا جہاد ہے؟ یہ جہاد کس قسم میں حکم دیا جا رہا ہے؟ چاہتے ہیں اس قرآن میں کون سا ذکر بتایا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پہلا جو ہے کیا وہ جہاد ہے؟
آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید نے جس آیت میں یہ بات کہی ہے اس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ وہ کون سی دعوت کو جہاد کبیر کہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ وہ دعوت جس میں قرآن کو انذار کا موضوع بنایا جائے، چنانچہ اس میں الفاظ ہی یہ ہیں کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ، آپ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کبیر کیجئے. اصل میں بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ قرآن مجید اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے قصے اور اپنی کہانیاں اور اپنی روایات اور اپنی داستانیں سنا کر لوگوں کو دین کی طرف متوجہ کریں. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن مجید صرف قانون کی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر جس طرح اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے اسی طریقے سے یہ کتاب انذار بھی ہے، اس میں قانون بھی ہے، شریعت بھی ہے، حکمت بھی ہے، دانائی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام اور اس کی ہدایت کا پس منظر بھی ہے، اس کی تاریخ بھی ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایک انذار کی کتاب ہے. انذار کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعوت جو انسانوں تک پہنچنی ہے یہ کتاب وہ دعوت براہ راست پہنچاتی ہے. چنانچہ قرآن مجید کے ذریعے سے جب دعوت پہنچائی جائے گی، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہوگا، آپ قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، اسے پڑھ کر سنائیں گے، تو یہ جہاد کبیر ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے. پہلے سوال کے جواب میں تو میں یہ عرض کر رہا ہوں. دوسری جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ جہاد کریں گے، یعنی خواہ وہ جہاد ظلم اور عدوان کے خلاف ہوا یا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے زمانے میں اتمام حجت کے بعد منکرین حق کے خلاف ہوا، جس وقت وہ جہاد کا حکم آ جائے گا اور اس کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈال دیں گے، تو پھر سب سے بڑی نیکی، سب سے بڑا خیر وہی ہوتا ہے. پھر کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں رہتا کہ اس سے پیچھے رہے. اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ تمہیں دردناک عذاب سے جو چیز اس وقت نجات دلا سکتی ہے وہ یہی جہاد ہی سے ملتا ہے.
ٹھیک، ناظرین، جاوید صاحب کے ساتھ ہم جہاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جہاد کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گفتگو کا یہ سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جیسے آپ نے جہاد کی جو دو قسمیں بیان کی ہیں اس میں دو سوالات ہیں میرے. ایک یہ کہ آپ نے کہا ظلم کے خلاف جہاد ابدی شریعت کا حکم ہے، لیکن ظلم جاوید صاحب ایک بڑا ریلیٹو لفظ ہے. صدام حسین کویت پہ قبضہ کرتا ہے تو بہت سے لوگوں کے نزدیک وہ خود ایک جہاد ہے اور بہت سے لوگوں کے نزدیک ظلم ہے. تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اچھا دوسرا میرا سوال یہ کہ خلفائے راشدین نے اور پھر ہمارے ہاں بعد میں تاریخ میں جن لوگوں نے جہاد کیا, ابن قاسم نے, محمد ابن قاسم نے, موسیٰ بن نصیر نے, طارق بن زیاد نے, تو وہ جہاد کی نوعیت کیا؟
اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکام اور ہدایات دی ہیں ان میں جب جب بھی کوئی فیصلہ انسانوں کے خلاف کرنا ہوگا, آپ ان کی جان کے خلاف, ان کے مال کے خلاف, ان کی آبرو کے خلاف کوئی اقدام کریں گے تو اس میں بتایا گیا نا کہ بالحق کریں گے, اس کی وضاحت بھی کر دی ہے. مثال کے طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ آپ قصاص پہ اقدام کر سکتے ہیں, آپ فساد کی صورت میں اقدام کر سکتے ہیں. اب خود فساد کی تعین میں بھی کچھ اختلاف ہو جائے گا. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ اقدام کریں وہ اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو ان کے ضمیر کو اس پر مطمئن ہونا چاہیے, انہیں اپنے تعصبات, اپنی خواہشات, یہ اللہ کے دین میں داخل نہیں کرنی چاہیے, بلکہ وہی بات جو اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس کو سامنے رکھنا چاہیے, اس کو درست طریقے سے سمجھنا چاہیے. اور اگر دنیا کچھ مزید اپنے آپ کو اخلاقی حدود کا پابند کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو آپ اس کے لیے بہت سے بین الاقوامی قوانین اور ضابطے بھی بنا سکتے ہیں. تاہم اب تک جتنا کچھ بھی دنیا میں ہوا ہے, اقوام متحدہ بنی ہے, اس طرح کے کچھ ضوابط بنے ہیں, ان میں یہ ریلیٹیوٹی ہوتی ہے کسی نہ کسی درجے میں. یعنی ممکن ہے کہ ہم اس کو ظلم سمجھ کے اس کے خلاف اقدام کریں اور کوئی دوسرا اس معاملے میں ہم سے مختلف رائے رکھتا ہو. یہ ہوگا دنیا میں جب تک ہوگا. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا ضمیر کیا فتویٰ دیتا ہے, آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا دلائل آپ کے پاس کیا ہے, آپ کیا فی الواقع لوگوں کو اپنی بات پر مطمئن کر سکتے ہیں, تو اتنا ہی بہت کافی ہے. یہ تو ایک جج بھی جب فیصلہ کرتا ہے تو اس میں بھی بعض اوقات دو رائے ہو سکتی ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مقدمے میں ایک عدالت ایک فیصلہ دیتی ہے, دوسری عدالت اس سے بالکل مختلف فیصلہ دیتی ہے. بعض اوقات اس کے اندر سیاسی عوامل اور دوسری چیزیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. یہ انسان کی کمزوریوں میں سے ہے. جو بنیادی بات دین میں کہہ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظلم اور عدوان کے خلاف جہاد کریں گے. جب ظلم اور عدوان کے خلاف آپ جہاد کرتے ہیں تو اس کو طے کرنے کا حق بہرحال آپ ہی کو حاصل ہے. آپ جب یہ طے کر دیں گے تو آپ کا اقدام آپ کے نزدیک جائز ہوگا, کوئی دوسرا آدمی اس کو غلط کہہ سکتا ہے اور وہ آپ کے اس اقدام کو ظلم قرار دے کے آپ کے خلاف جہاد کا اقدام کر سکتا ہے.
ٹھیک یار, سب خلفائے راشدین.
آپ کے خلاف جہاد کا اقدام کر سکتا ہے.
ٹھیک یار, سب خلفائے راشدین کے جہاد کی کیا نوعیت, کیا حیثیت تھی, اور پھر بعد میں جو تاریخ میں جہاد ہوئی؟
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مشرکین عرب پر اتمام حجت کیا. یعنی آپ کی بعثت مکے میں ہوئی, قریش کو اس وقت مشرقین عرب میں غیر معمولی حیثیت حاصل تھی, آپ نے ان پر اتمام حجت کیا. بنی اسماعیل کہیے, مشرقین عرب کہیے, قریش مکہ کہیے, یا ان کے حوالی موالی میں جو لوگ موجود تھے ان پر اتمام حجت کے بعد آپ نے ہجرت کی. ہجرت کرنے کے بعد آپ مدینہ میں تشریف لائے, وہاں یہود تھے اور نصارہ بھی اس زمانے تک متوجہ ہو چکے تھے. نجران وغیرہ میں چونکہ یہ لوگ موجود تھے تو یہ بھی کسی حد تک متوجہ ہو چکے تھے. چنانچہ اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو پھر یہ بقرہ, یہ آل عمران, یہ نساء, یہ مائدہ, یہ اصل میں اہل کتاب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں. تو دوسرا مرحلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ تھا جب آپ نے اہل کتاب پر یا یہود و نصارہ پر اتمام حجت کیا. تیسرا مرحلہ وہ ہے کہ جب آپ نے گرد و پیش کی جتنی حکومتیں تھیں ان پر اتمام حجت کیا.
صلح حدیبیہ کے بعد,
چنانچہ صلح حدیبیہ کے بعد یہ آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصوصی الچی بھیجے, خطوط لکھے اور آٹھ حکومتوں کے نام یہ خطوط لکھے گئے. اس میں بڑی سلطنتیں تو کیسر و کسرا کی سلطنتیں تھیں لیکن چھوٹے چھوٹے بعض ملک بھی موجود تھے. تو آٹھ حکمرانوں کی طرف آپ نے خطوط لکھے, وہ خطوط تاریخ کے اندر موجود ہیں. ان کے ذریعے سے آپ نے اس سارے کے سارے علاقے پر یا ان کے حکمرانوں پر بھی اپنی حجت تمام کر دی. تو اس طرح اتمام حجت کے گویا یوں سمجھ لیجئے کہ تین مرحلے ہیں. یعنی پہلا مرحلہ مشرکین عرب کے خلاف, دوسرا مرحلہ یہود و نصارہ کے خلاف, اور تیسرا مرحلہ جزیرہ نمایاں عرب کے باہر کی حکومتوں سلطنتوں کے خلاف جن میں زیادہ تر اہل کتاب تھے یا ایران میں کسی حد تک مجوسی بھی تھے. یہ تینوں مراحل جب مکمل ہو گئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے. آپ نے اپنے زمانے میں قریش کے اوپر اللہ کے عذاب کا جو قانون ہے اس کو نافذ کر دیا. یہی معاملہ یہود و نصارہ کے ساتھ ہوا. ان دو کے ساتھ تو جو کچھ ہونا تھا وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہو گیا, لیکن تیسرا مرحلہ جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جزیرہ نما عرب کے باہر کی حکومت پر اتمام حجت کیا تھا, اسے صحابہ کرام نے پایہ تکمیل تک پہنچایا. چنانچہ وہ رسالت ہی کا ایک کام تھا جس کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہی کو اس کا مکلف بھی ٹھہرایا ہے, یعذبہم اللہ بعہدیکم. تو جہاں جہاں اللہ کے پیغمبر نے اتمام حجت کر دیا تھا ایک ترتیب کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف اقدام کیا. میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ یہ محض پہ جنگ نہیں تھی, یہ اصل میں اللہ کی سنت کا ظہور تھا. اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد جن قوموں کو سزا دی جاتی ہے یہ سزا نافذ کی گئی, اور اس سزا میں بھی قرآن مجید نے بتا دیا تھا کہ دو طریقے اختیار کیے گئے. وہ لوگ جو شرک کی بنیاد پر اپنا مذہب قائم کیے ہوئے تھے, خود شرک کا اقرار کرتے تھے، شرک کو مذہب کی حیثیت سے تسلیم کرتے تھے، ان کے لیے موت کی سزا نافذ کر دی گئی. اور وہ لوگ جو اصل توحید کے علمبردار تھے جیسے اہل کتاب تھے اور دین کی ایک روایت میں بھی کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ رعایت کا معاملہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ ذلت کے ساتھ محکوم ہو کر رہیں گے، ان کو مغلوب کر دیا جائے گا، اگر وہ یہ ذلت قبول نہیں کرتے تو پھر انہیں بھی لڑنا ہوگا. یہ گویا اللہ کا وہ عذاب تھا، اور دونوں ہی صورتوں میں اس سے پہلے بھی قوموں پر نازل ہوا ہے اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتمام حجت کے بعد بھی دونوں ہی صورتوں میں نازل ہوا. تو صحابہ کرام نے یا خلفائے راشدین نے جو اقدامات کیے ہیں وہ اصل میں اسی قانون رسالت کا امتداد ہے، یعنی اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جب اللہ کی حجت پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ عذاب دو صورتوں میں آتا ہے، چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں جن جن جگہوں پر اتمام حجت ہو گیا وہاں تک یہ کارروائی بھی مکمل کر دی.
سر آپ نے فرمایا کہ جو اتمام حجت کی آپ نے بات کی کہ تین اس کی سٹیجز تھیں، تو تینوں سٹیجز کی آپ نے بات کی، پھر اس کے بعد جو تھی وہ صحابہ کے دور میں بھی، جیسے حضرت عثمان غنی کے دور میں ناردرن افریقہ پورا مسلمانوں نے فتح کیا، اس کے بعد جو تھی وہ تابعی و تبع تابعین کے دور میں فتوحات ہوئی، بلکہ حضرت عمر کے دور میں بھی مسجد اقصی جو تھی مسلمانوں نے فتح کیا. تو اس کو آپ کیسے کیٹیگرائز کو، اس کو آپ بعد والی جو فتوحات ہے اس کو کیسے کیٹیگری میں رکھیں گے، اور کیسے آپ اس کی لمٹ آپ کیسے کریں گے کہ اب اس کے بعد جو تھی وہ باقی ایریاز میں نہیں ہو سکتا؟
میں سوال کو تھوڑا سا مزید یہ واضح کر دوں، جاوید صاحب جو بات پوچھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم، آپ نے کہا کہ ایک جہاد ابدی ہے ایک ختم ہو گیا، تو ابدی ہے تو کیوں ابدی ہے اور ختم ہو گیا تو اس کی کیا نس ہے؟
دیکھیے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے پیغمبروں کی طرف سے جب اتمام حجت ہو جاتا ہے تو جس جگہ وہ اتمام حجت کر دیتے ہیں، جس علاقے میں اتمام حجت کر دیتے ہیں، اس میں اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے اتنی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ پورے قرآن کا اصل مضمون یہی ہے. قرآن مجید کی کسی سورہ کا آپ اٹھا لیجئے، وہ اسی قانون کو بیان کر رہا ہے. بار بار یہ بات کہتا ہے کہ جب اللہ کے کسی رسول کی بعثت ہو جاتی ہے تو اس قوم کا فیصلہ انصاف کے ساتھ اسی دنیا میں چکا دیا جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی تھی، قضیہ بینہم بالقسط، اللہ تعالیٰ بالکل انصاف کے ساتھ اس کا فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ جہاں اتمام حجت ہوا ہے وہاں تک ہوگا، اتمام حجت کے دائرے سے باہر آپ نہیں نکل سکتے. تو ان تینوں مراحل میں قرآن نے متعین کر دیا، اور آخری مرحلے کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا. مشرقین عرب کے بارے میں سورہ توبہ میں بتا دیا گیا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یعنی کیا آپ اس کو کوئی قتال کہتے ہیں یا جہاد کہتے ہیں؟ اس میں تو صورتحال یہ ہے کہ یہ بتایا گیا کہ یہ 50 دن کا الٹیمیٹم ہے، اس کے گزرنے کے بعد جہاں کہیں مشرکین پائے جائیں گے قتل کر دیے جائیں گے. قتل عام کا حکم تھا یہ جو مشرکین عرب کے لیے دیا گیا. اہل کتاب کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو بھی اتنی ہی آزادی ہے کہ وہ اگر محکومی کو قبول کر کے رہنے کے لیے تیار ہیں، حتی یوت الجزیہ تان یدن وہم ساغرون، تب وہ زندہ رہ سکتے ہیں. تو عرب کے اہل کتاب اور مشرکین عرب، ان کا معاملہ تو بالکل قرآن مجید نے نام لے کے واضح کر دیا. اب آگے چلیے، یعنی اس دائرے سے باہر، اسے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیا. جب آپ نے 8 حکمرانوں کے نام خطوط لکھے تو متعین کر دیا کہ میں نے ان پر حجت تمام کر دی ہے، اب ان کے خلاف تم اقدام کر سکتے ہو. صحابہ کرام نے ان سے آگے کوئی اقدام نہیں کیا.
یعنی آپ کی اس بات،
یعنی پوری تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جس جگہ تک رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہا تھا وہاں رک گئے،
وہاں رک گئے،
اس سے آگے نہیں بڑھے. حد یہ ہے کہ آپ نے یہ تک متعین کر دیا تھا کہ حبشہ پر اقدام نہیں کرو گے، اس لیے کہ میرے ساتھیوں کو انہوں نے پناہ دی تھی اور ان کا حکمران مسلمان ہو گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا متعین کر دیا تھا کہ اس میں کسی وہم کا سوال نہیں. وہ 8 کے 8 خطوط، آپ دلچسپ بات دیکھیے، اس وقت بھی ہمارے پاس موجود ہے.
ایسا جو بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کی اس گفتگو سے کہ اس قسم کے جہاد کے لیے خود رسول کا ہونا ضروری ہے یا اس کی صریح ہدایت جو کہ اس وقت موجود نہیں ہے؟
یہ اللہ کے حکم پر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اب اتمام حجت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اب ان کو الٹیمیٹم دے دیا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ الٹیمیٹم دیا جاتا ہے. ان گروہوں کو اللہ تعالیٰ خود متعین کرتے ہیں اور ان کے بعد خود تعین کے ساتھ بتاتے ہیں کہ اب ان کے خلاف یہ اقدام کیا جا سکتا ہے. یہ تو اتنا سخت قانون ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ کسی قوم پر اتمام حجت سے پہلے پیغمبر اسے چھوڑ کر چلا جائے تو یہ ایک عظیم جرم بن جاتا ہے. چنانچہ سیدنا یونس علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت دی گئی تو آپ کو خاص طور پر یہ ہدایت کی گئی کہ آپ اللہ کے حکم کا، اللہ کے فیصلے کا صبر کے ساتھ انتظار کریں گے. فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ، یونس کی طرح مچھلی والے کی طرح جلد بازی نہ کر بیٹھنا. یہ معاملہ براہ راست خدا کی نگرانی میں ہو رہا ہوتا ہے. اسی کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں ہمارے ہاں بہت سے لوگوں نے قرآن مجید کی غلط تعبیریں کی، اور پھر انہوں نے خیال کیا کہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ دنیا میں جو شرک کا ارتکاب کرتا ہے اس کی گردن مار دے. یہ انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ خصوصی قانون ہے، اور آپ یہ کہتے ہیں ایک آیت دو آیتیں، پورا قرآن اصل میں اسی قانون کو بیان کرتا ہے. قرآن مجید کا معاملہ تو یہ، چھوٹی سی سورہ قمر نکال لیجئے، شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ بتایا گیا کہ یہ نشانیاں تمہارے سامنے پیش کر دی گئی ہیں، ان کی بنیاد پر حجت تمام ہو گئی ہے، تم سے پہلے جن قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اس میں پھر قوم نوح کا، قوم شعیب کا، قوم صالح کا، قوم لوط کا ذکر کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ پھر اس کے بعد تم جانتے ہو کہ ہم نے الٹیمیٹم دیا، اور پھر ہم نے بعض اوقات اپنے بندوں کو جو اہل ایمان تھے دو کیلوں اور دو تختوں پر اٹھا لیا اور پھر برباد کر دیا ہم نے اس سب کچھ کو، اور خاتمہ معلوم ہے کہاں ہوتا ہے، اکفارکم خیر من اولائکم، یعنی اے پیغمبر محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا ہے تمہارے منکرین کیا ان سے بہتر ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی ہے، یہ اللہ کا وہ قانون ہے جس کا اطلاق حضور نے کیا ہے اور یہ بالکل متعین طریقے پر کیا.
ٹھیک ہے سر، خلفائے راشدین کے حوالے سے تو بات کافی واضح ہو گئی ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پھر بعد میں بھی مسلمانوں نے جہاد کیا، محمد بن قاسم نے کیا، موسیٰ بن نصیر نے کیا، طارق بن زیاد نے کیا، ان کے پاس تو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نہیں تھی، تو اس جہاد کی نوعیت کیا تھی؟
جن سلطنتوں کے خلاف رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقدام کا حکم دیا تھا یہ ایک دن میں ختم نہیں ہو گئی، ان کا اگرچہ مرکزی نظام ختم ہو گیا لیکن چھوٹی چھوٹی جگہوں پر مزاحمت کی گڑیاں موجود تھیں، ان کے خلاف بھی بعد میں اقدامات ہوتے رہے، پھر جب آپ کی ایک حکومت قائم ہو گئی تو اس حکومت کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بسا اوقات آپ کو بعض اقدامات اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے کرنا پڑتے تھے. محمد بن قاسم کے اقدام کے بارے میں تو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں مسلمانوں کی طرف سے ابتدا نہیں ہوئی تھی بلکہ ان کا ایک جہاز اغوا کر لیا گیا تھا اور ظلم کا ارتکاب ادھر سے ہوا تھا، لہذا اس کے خلاف اقدام کرنا ناگزیر ہو گیا تھا. اسپین کے معاملے میں بھی آپ یہ جانتے ہیں کہ خود ان لوگوں نے آ کر یہ کہا کہ ہمارے ہاں ظلم و عدوان کی بہت سی صورتیں ہیں اور حکمران ہمارے ہاں لوگوں کے اوپر بڑے ستم توڑ رہے ہیں، اس وجہ سے آپ ہماری مدد کرنے کے لیے آئیے. اس میں اگر کسی جگہ پہ کوئی اجتہاد کی غلطی بھی ہوئی ہے یا حدود سے تجاوز کر کے بھی کوئی اقدام ہوا ہے تو یہ ہو سکتا ہے، ہم انسانوں سے یہ معاملات ہوتے ہیں، لیکن جس چیز کی وضاحت کی ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے دین کے معاملے میں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات ہیں اور صحابہ اکرام کے اقدامات ہیں. ان کے بارے میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا کہ ان کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو ظلم اور عدوان کے خلاف اقدام کیا گیا ہے اور یا اللہ تعالیٰ کے قانون اتمام حجت کے تحت اقدام کیا گیا ہے. یہ دونوں ہی صورتیں ہیں. قانون اتمام حجت کے تحت منکرین حق کے خلاف اقدام کیا جاتا ہے، اس کا مقصد وہ ہوتا ہے جس کو ایک حدیث میں بیان کیا گیا ہے لتکون کلمۃ اللہ ہی الیا، اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا یکون الدین کلہ للہ، اس مقصد کے لیے جو جہاد کیا جائے گا یا قتال کیا جائے گا وہ پیغمبر کے ساتھ خاص ہے، پیغمبر کے ساتھ ہی ختم ہو گیا، اب کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اور اس میں فیصلہ اصل پیغمبر نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور یہ اللہ ہی بتا سکتا ہے، وہی دلوں کے حال جانتا ہے کہ کس قوم پر اتمام حجت ہو گیا ہے اور کب اس کے خلاف اقدام کیا جا سکتا ہے. جس طرح پیغمبر کی ہجرت کا فیصلہ میں یا آپ نہیں کر سکتے، اس طرح اس قتال کا فیصلہ بھی کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ذریعہ موجود نہیں ہے. ہمارے لیے اب جہاد کی ایک ہی قسم باقی رہ گئی ہے اور وہ ظلم اور عدوان کے خلاف.
ٹھیک ہے ناظرین، جاوید صاحب کے ساتھ ہم جہاد کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، جہاد کے قانون کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. گفتگو کا یہ سلسلہ ہم آگے بڑھائیں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. جائز سب واضح ہو گیا کہ ظلم کے خلاف جہاد کیا جانا ہے، قیامت تک کیا جانا ہے، اقدامی بھی کر سکتے ہیں لیکن کون کرے گا؟
جہاد و قتال کے احکام ہوں یا حدود و تعزیرات کے، یعنی جن میں کچھ سزائیں بیان کی گئی ہیں، ان کے بارے میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہ احکام فرد کو بحثیت فرد نہیں دیے گئے. نماز کا حکم مجھے فرد کی حیثیت سے دیا گیا ہے، روزے کا حکم مجھے فرد کی حیثیت سے دیا گیا ہے، لیکن جہاد و قتال کا حکم اور اسی طریقے سے حدود و تعزیرات کے نفاذ کا حکم مسلمانوں کو ان کی اجتماعی حیثیت میں دیا گیا ہے. جو احکام اجتماعی حیثیت میں دیے جاتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ اجتماعیت کے فیصلے ہی سے ہو سکتے ہیں، یعنی اگر ایک حکم قوم کو دیا گیا ہے تو قوم اس کا فیصلہ کرے گی، اگر ایک حکم پوری ملت کو دیا گیا ہے تو پوری ملت اس کا فیصلہ کرے گی. چنانچہ اس حکم کا نفاذ لازماً مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی طرف سے ہوگا. مسلمانوں کا نظم اجتماعی جہاں کہیں بھی قائم ہوگا، میں نے حکومت کا لفظ اس لیے استعمال نہیں کیا کہ حکومت کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، یعنی حکومت قبائلی طرز کی بھی ہوتی ہے، بعض اوقات ایک گروہ کا ایک نظم اجتماعی بھی ہوتا ہے جو قائم ہو جاتا ہے اور کوئی باقاعدہ حکومت ابھی وجود پذیر نہیں ہوئی ہوتی، جس طرح ہم اس کو حکومت کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. تو نظم اجتماعی یعنی پوری کی پوری قوم کو ایک حکم دیا گیا ہے، اس قوم کا اگر کوئی اجتماعی نظم ہے نہیں ہے تو قائم کرے گی، اور اگر قائم ہے تو پھر اس کے فیصلے سے ہوگا. اس کے علاوہ کوئی شخص انفرادی حیثیت میں کوئی گروہ اپنی انفرادی حیثیت میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. تو یہ حکم اجتماعیت کو دیا گیا ہے اور یہ بات قرآن مجید سے بالکل واضح ہے. جہاں جہاں بھی اس کے احکام بیان ہوئے ہیں وہاں یہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمانوں کو اس کا حکم اجتماعی حیثیت سے دیا گیا, بالکل ایسے جیسے السارق والسارق یا جس طریقے سے الزانیت والزانی کا حکم مسلمانوں کو ان کے اجتماعی نظم کی حیثیت سے دیا گیا ہے. تو یہ بات قرآن مجید کے اپنے سیاق سباق سے بالکل واضح ہو جاتی
ہے. جیسا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیرت میں اس کے برعکس واقعات بھی ملتے ہیں. ابو بصیر ہمیں نظر آتے ہیں سیرت میں کہ جنہوں نے جہاد کیا انفرادی حیثیت میں, یعنی صلح حدیبیہ کے بعد جن لوگوں کے اوپر ظلم ہوا وہ بھاگ کے ایک جگہ چلے گئے اور پھر ابو بصیر کے ساتھ مل کے ان سب نے جہاد کیا. تو یہ تو ملتا ہے بصیرت میں.
مجھے تین چار باتیں اس معاملے میں کہنی ہے. پہلی بات تو یہ کیا قافلے لوٹنا جہاد ہوا کرتا ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی ذمہ داری اٹھائی تھی؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت پہلے قرآن مجید نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ جو لوگ ہجرت کر کے نہیں آئے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری مسلمانوں پر یا مسلمانوں کے اجتماعی نظم پر عائد نہیں ہوتی. ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ اپنی انفرادی حیثیت میں کیا. بخاری میں جہاں یہ واقعہ بیان ہوا ہے وہاں حضور کا تبصرہ اس پر نقل ہوا ہے اور وہ تبصرہ انتہائی سخت ہے. حضور نے اس کی خبر سننے کے بعد یہ فرمایا کہ اس کی ماں اس کو روئے, اگر اس کے اسی طرح کے معاملات رہے اور کچھ لوگ اس کو اور مل گئے تو یہ جنگ کی آگ بھڑکا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی. تو اس وجہ سے صحابہ کرام کے معاملے میں تو کوئی بات تب آپ کہیں گے جب حضور کے ساتھ رہنے والے ہجرت کر کے آپ کے ساتھ آنے والے لوگ کوئی اقدام کر ڈالے. باہر کوئی اقدام کرتا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر آئے دو.
اچھا جیسا مسئلہ اس میں یہ ہے نا کہ دیکھیے جہاد تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہو جانا چاہیے, یعنی لوگ یہ کہتے ہیں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, مسلمانوں کے حکمرانوں کے اندر اتنی حمیت نہیں ہے تو وہ نہیں کر رہے تو ہم کر لیتے ہیں.
مسلمانوں کے حکمرانوں کے اندر حمیت نہیں ہے تو آپ با حمیت حکمران لائیے. مسلمان اپنے پہلے نظم کی اصلاح کریں. لیکن اس بات کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ مسلمانوں کے حکمرانوں میں حمیت نہیں ہے اس لیے ہم گلی گلی ٹکٹکی باندھیں گے اور قرآن مجید کے قصاص اور دیت کے احکام پر بھی اور سزاؤں پر بھی خود عمل درآمد کر ڈالیں گے. جو حکم آپ سے متعلق ہے اس پر آپ کو عمل کرنا ہے, جو مسلمانوں کے اجتماعی نظم سے متعلق ہے اس پر ان کو عمل کرنا ہے. پھر دیکھیے میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں, ایک معاملہ قوم سے متعلق ہے اس کا فیصلہ آپ کو کرنے کا حق کیسے حاصل ہوگا؟ آپ پوری قوم کو خطرے میں ڈال دیں گے. آپ یہ اقدام کریں گے اور اس کے نتیجے میں پوری کی پوری قوم سولی پر چڑھ جائے گی. اگر معاملہ قوم سے متعلق ہے تو اس کا فیصلہ کرنے کا حق بھی قوم کو حاصل ہے, اور اگر فیصلہ ملت سے متعلق ہے تو اس کا فیصلہ کرنے کا حق بھی ملت کو حاصل ہے. آپ مسلمانوں کے اجتماعی نظم کو کسی موقع کے اوپر حق دیجئے اس بات کا کہ وہ فیصلہ کرے. میں آپ سے عرض کروں گا اس وقت جتنے فیصلے کیے جا رہے ہیں ان میں سے کوئی فیصلہ بھی نہیں ہوگا. آپ مسلمانوں کی پوری حکومتوں کو ایک جگہ بٹھائیے. میں کہتا ہوں چلیے آپ کو حکومتوں پر اعتماد نہیں ہے, آپ مسلمانوں کے تمام اہل علم رابطہ کے تحت جمع کر لیجئے اور ان کے سامنے یہ سوال رکھ دیجئے کہ کیا ہمیں اس وقت قتال کا حکم مل گیا ہے اور ہمیں قتال کی ابتدا کر دینی چاہیے. میں لکھ کر دے دیتا ہوں آپ کو کہ اس سے بالکل مختلف فیصلہ صادر ہوگا. مسلمانوں کی موجودہ حالت کو اور ان کے حالات کا اندازہ کر کے وہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دی. اس وقت جو لوگ یہ اقدام کر رہے ہیں اس کے نتائج پوری ملت بھگت رہی ہے پوری دنیا میں, تو ملت کو فیصلہ کرنے کا حق آپ کیوں نہیں دیتے؟ اگر کشمیر کے لوگوں نے جہاد کا فیصلہ کرنا ہے تو کشمیری قوم کو کہیے نا فیصلہ کرے, اور پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے تو پاکستان کی قوم کو کہیے فیصلہ کرے. اور کوئی قوم کیسے فیصلہ کرے گی؟ اس کا نظم اجتماعی کرے گا, اس کے علاوہ آپ کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں.
ٹھیک, اس حوالے سے اگر آپ لوگوں کے کچھ سوالات ہیں تو میں چاہتا ہوں اس سے شامل کر لیں.
سر آپ نے فرمایا کہ جو جہاد کا مسئلہ ہے یہ امت کا اجتماعی ہے, یہ انفرادی یا گروہی طور پہ نہیں ہو سکتا. لیکن اگر پوری امت ابھی امت کا کانسیپٹ تو اب تو ختم ہو گیا, تو جیوگرافیکل ڈویژنز ہو گئیں, 57 ڈویژنز تو ہو گئیں, تو اب چھوٹے چھوٹے ملک پہ سطح پہ بات آ گئی. ملک میں بھی اگر اجتماعی طور پہ احساس جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, لوگ جرم کے خلاف یا ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے, ایک گروہ اگر اس میں اگر یہ احساس زندہ ہے اور وہ اگر اٹھتا ہے تو اسلام کا ایک یہ بھی تصور ہے کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا, اور امت کا ایک گروہ جو ہے اس طرح کے الفاظ آئے ہیں, امت کا ایک گروہ جو ہے وہ ہمیشہ ظلم و ادوان اور فتنہ کے خلاف جو ہے وہ اٹھتا رہے گا, کھڑا اس لڑتا رہے گا. تو ایک گروہ کا ذکر بھی وہاں پہ آیا ہے, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں گروہ جو ہے وہ اس کا.
یہ بات بالکل درست ہے کہ جہاد کا حکم قیامت تک کے لیے ہے, یہ دین کا حکم ہے, یہ شریعت کا ابدی حکم ہے. لیکن کس موقع کے اوپر؟ جب ظلم اور ادوان کا ارتکاب ہوگا. کون کرے گا؟ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اس کا فیصلہ کرے گا. کب کرے گا؟ جب قرآن مجید کے شرائط کے مطابق اتنی طاقت ہوگی کہ ہم یہ فیصلہ کریں اور اس کے نتیجے میں فتح یاب ہو.
جیسا آپ کے اس جواب سے بھی بہت سے سوال اب پیدا ہو رہے ہیں اور ابھی ان کا بھی سوال باقی ہے, لیکن ناظرین پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. موضوع بہت اہم ہے, تفصیلی ہے, اور یقیناً اس کے لیے ایک پروگرام کفایت نہیں کرتا. اس لیے انشاءاللہ العزیز اگلے ہفتے ہم اسی موضوع پر یعنی جہاد پر گفتگو کرنے کے لیے اسی پینل کے ہمراہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔